بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورة بقرة کی آیت نمبر 220-221 میں نے پڑھی ہے. اللہ پاک نے پہلی آیت میں فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح احکام کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ غور و فکر کر لو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مطلب یہ ہے کہ آدمی ان احکام کے بارے میں یہ سوچے کہ کون سا حکم میرے لیے نفع بخش ہے، کون سا حکم میرے لیے نفع بخش نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے فائدہ کس میں ہے، شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے میں ہے یا نہیں ہے، کس میں بھلائی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے ہر حکم میں بھلائی ہے، ہر حکم میں خیر ہے، ہر حکم بندوں کی سہولت کے لیے، ہر حکم بندوں کی اطاعت کے لیے، بندوں کی خیر خواہی کے لیے ہے. تو اس میں اپنے ذاتی جذبات ہے، اپنی نفسانیت ہے، اس کو آدمی جگہ نہ دے، شریعت کا جو منشا ہے اس کو پورا کرے، اور چونکہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں بھلائی ہے تو اس لیے اس پر عمل کرے، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. پھر فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا یا ان کی مصلحت کو ملحوظ رکھنا یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ یا ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تبارک و تعالی مفسد کو مصلح کے مقابلے میں جانتے ہیں. ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست ہیں اور غالب ہیں. اس آیت میں بتایا یتیموں کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا. سب سے پہلے آیت نازل ہوئی کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں، ان کا تو کہ کوئی دیکھنے والا نہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر تم ان کے مال کو کھانے لگو گے تو تم مال نہیں کھا رہے، آگ کھا رہے ہو. پھر اتنی سخت وعید اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے بالکل ہی چھوڑ دیا ان کو، یعنی اس معنی کر کے ان کے کھانے کا نظام الگ کر دیا. پہلے اپنے ساتھ دستر میں وہ شامل رکھتے تھے، ان کا کھانا اپنا کھانا ساتھ ایک ساتھ بنایا کرتے تھے، وہ بھی کھا رہا ہے ہم بھی کھا رہے ہیں. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو خوف یہ ہوا کہ کہیں ان کے اموال کو ہم کھانے والے نہ بن جائیں، تو اس لیے ان کے کھانے کو الگ کر دیا، ان کا پکوان الگ کیا کرتے تھے. چھوٹا بچہ ہے لیکن پکوان الگ ہو رہا ہے، اور گھر کا اپنا پکوان وہ الگ کیا کرتے تھے. لیکن اس میں ہو یہ رہا تھا کہ اپنا کھانا تو آدمی کھا لیتا ہے، اب یتیم کا کھانا تو منع ہے، تو یتیم کا کھانا جب الگ سے بنایا جاتا تھا تو کبھی وہ کم کھاتا کبھی زیادہ کھاتا، کھانا بچ جاتا تو خراب ہونے لگتا. نہیں کھائیں گے تو وعید ہے، نہیں کھائیں گے تو کھانا خراب ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ اب کریں تو کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کے بارے میں پوچھا اور سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کی تو مذمت ہے اور نہیں کھاتے ہیں تو کھانا ضائع ہو رہا ہے، کتنا بھی آدمی رعایت کے ساتھ کرے کچھ نہ کچھ تو کھانا بچ جاتا ہے. پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ اصل چیز یہ ہے کہ یتیم کے مال میں خیر خواہی کرنی چاہیے، اس کے مال کو ناحق طریقے پر نہ کھائے آدمی، ناحق طریقے پر نہ کھائے، خیر خواہی پیش نظر ہو. اب جس میں خیر خواہی ہے وہ تم عمل کر سکتے ہو، اگر اس کو اپنے ساتھ ملانے میں اس کی خیر خواہی ہو تو ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لو،
اور اگر ملانے میں مصلحت نہیں ہے، خیرخواہی نہیں ہے، تو مت ملاؤ. اب چونکہ تم لوگ یہاں پر یتیم کے بارے میں مستقل طور پر کھانا الگ بنانے کا اہتمام کرتے تھے، اس کا کھانا ضائع ہو رہا ہے تو تم کو فکر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ خیرخواہ ہو اس کے بارے میں، کھانے کے ضائع ہونے کی فکر ہو رہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی اگر تم اپنے ساتھ ملا لو، اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا بھی بنا لیا کرو، تو پھر تم پر کوئی مذمت نہیں ہے. اگر اس کا کھانا اپنے کھانے میں ملانے میں تمہاری نیت خراب ہے تو اللہ پکڑیں گے پھر تم کو. نیت اگر اچھی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے نہیں. تو پھر گنجائش نکل گئی، آسانی ہو گئی، سہولت ہو گئی، تو اس کو ساتھ میں ملا لیا کھانے میں. کبھی ہمارا کھانا زیادہ ہوا تو یتیم کھا لے گا، کبھی یتیم کا کھانا زیادہ ہوا تو وہ کھا لیں گے، لیکن کھانا تو محفوظ ہو جائے گا، سڑے گا نہیں. لیکن آگے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ دیکھو خیال نیتوں کو اپنے درست رکھنا ہے، کیونکہ کس کی نیت میں اچھائی ہے اور کس کی نیت میں فساد ہے یہ اللہ جانتے ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد کو بھی جانتے ہیں کہ جو فساد اور ضائع کرنا چاہتا ہے، یتیم کے مال کو کھانا چاہتا ہے، اللہ اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں، اور مصلح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون واقعتاً خیرخواہ ہے اور ہمدرد ہے اور یتیم کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اس کی بھلائی کے لیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، تو اس لیے قیامت میں تو پکڑ ہوگی جی، ٹھیک ہے، دنیا میں جیسے چاہو عمل کر لو. پھر فرمایا کہ ولو شاء اللہ لعنتکم، اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا. یعنی یہ حکم میں آسانی آ گئی کہ یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر تم کھانا کھلا سکتے ہو، تو بہت بڑی آسانی ہے. ورنہ اگر یہی حکم ہوتا کہ ٹھیک ہے نہیں کچھ بھی ہو ان کا کھانا الگ بنانا ہے، تم اپنا کھانا الگ بناؤ، یتیموں کا کھانا الگ بناؤ، کتنی پریشانی نہیں ہوتی. جو ذمہ دار افراد ہیں گھر کے، ماموں ہیں، چچا ہے، تایا ہے، فلاں ہیں، جو بھی ہیں، جس کو بھی آپ یا عام آدمی ہیں، عام بچہ ہے، یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں، اپنے گھر کا کھانا الگ بنائیں، اس کے گھر کا کھانا الگ بنائیں، اپنے انتظامات اخراجات الگ رکھیں، اس کے انتظامات اخراجات الگ رکھیں، بڑی مشکل ہو جاتی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک چاہتے تو مشقت ہو جاتی، لیکن یہ سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھ دی ہے. اور دین کے سارے احکام میں اللہ نے ایسے ہی سہولت کو رکھا ہے، ہر معاملے میں آسانی ہے، ہر حکم میں آسانی ہے. ہم کو شریعت کا حکم سخت لگتا ہے، حالانکہ شریعت کا حکم سخت نہیں ہوتا، شریعت کے احکام بہت آسان ہیں. ہماری طبیعت چلتی نہیں ہے، ہمارا مزاج چلتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کو شریعت کے احکام مشکل معلوم ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. نمازیں ہیں، پانچ وقت کی نماز ہمارے لیے دشوار ہو رہی ہے، لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے تو پانچ وقت کی نمازوں میں بڑی آسانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، 50 نمازوں کا حکم دیتے تو دن میں جو ہے گھنٹے میں 2 نمازیں ہوتی، پڑھ سکتے تھے. 5 نمازیں نہیں ہو رہی، 50 نمازیں کیسے ادا ہوتی ہم سے. اور اللہ کی عبادت کا حق تو یہی ہے کہ 24 اللہ کی عبادت میں رہے بندہ، کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، کمائے گا کیسے، ضروریات کیسے پوری کرے گا. اللہ نے 5 نمازیں فرما دی، فرض فرما دی. تو اگر اس کے برخلاف اگر کوئی دوسرا آدمی ہے جس کے پاس ہم جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اللہ نے 24 میں سے 2 ڈھائی گھنٹے 5 نمازوں کا وقت ہم سے مانگا ہے، 5 نمازوں کے لیے آ جاؤ مسجد میں، نماز پڑھ کے چلے جانا، 15 20 آدھا گھنٹہ ہر نماز کے لیے، اگر آدھا گھنٹہ بھی ہم مان لیتے ہیں تو دن میں 2.5 اللہ کو دینے ہیں، تو خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے. 24 میں سے 2.5 کی نسبت آپ دیکھیں، پھر اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگائیں کہ کیسی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں. پوری دنیا کو ہمارے لیے اللہ نے لگا دیا، ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا منہ ہے، ہمارا پیٹ ہے، پیر ہے، زبان ہے، اندرونی ہمارا نظام ہے، گوشت کا نظام، رگوں کا نظام، ہڈیوں کا نظام، کتنی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھے، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں چاہ رہے ہیں کہ 2.5 مجھے دے دو، تمہارا یہ حق ادا ہو جائے، یعنی ہمارا حق ادا ہو جائے گا جو تمہارے اوپر ہے. کتنی آسانی اللہ نے دی ہے ہمارے لیے. اگر کوئی آدمی اگر آپ کو یہ کہے کہ بھائی میں 50,000 مہینے کو $5,000 آپ کو دوں گا، آپ جو ہیں گھر کی خدمت کرنا، تو 24 خدمت کے لیے آپ تیار رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت $1,000,000 سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. $1,00,000 اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ بھائی میں $1,00,000 آپ کو دوں گا، آپ جو ہے یہ آنکھ نکال کے دے دیں مجھے، دیں گے آپ اس کو؟ $1,00,000 کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں. ہر نعمت کا آپ اندازہ لگائیں اسی طریقے پر، کتنی نعمتیں اللہ کے برس رہی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا وہ کتنا آسانی والا ہے ہمارے لیے. روزوں کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں، سال میں 1 روزے رکھنے ہیں ہم کو، مشکل نہیں ہے. زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، 2.5% زکوٰۃ ہم کو اپنے مال کی دینی ہوتی ہے، بہت آسان ہے. وہ بھی مال جو ضرورت سے زیادہ ہے اور 1 سے زیادہ سے رکھا ہوا ہے اور ایک مخصوص مقدار میں رکھا ہوا ہے جس کو چھینے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور آپ کے اوپر قرض بھی نہیں ہے. کتنی آسانی اللہ نے دی ہے ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت کا حکم بہت سخت ہے ہمارے لیے. خیر, تو یہاں پر بھی اللہ نے اس حکم میں تخفیف فرما دی. ولو شاء اللہ لعنتکم. اس کے بعد فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. کہ کس حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی حکمت ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی حکمتیں وابستہ ہوتی ہیں ہمارے کاموں میں, اس میں ہماری مصلحت ہوتی ہے, اس میں ہماری خیرخواہی ہوتی ہے, اللہ پاک کی ہمارے اوپر شفقت اور مہربانی ہوتی ہے ہر حکم پر عمل کرنے میں. فرمایا ولاتن کے حل مشرکات حتیٰ یؤمن. ولاتن کے حل مشرکات, اور مشرق عورتوں سے ہرگز بھی نکاح مت کرو. حتیٰ یؤمن, یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں, یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں. ولا امۃم مؤمنۃن, اور مومن باندھی خیر من مشرکۃن, یہ مشرق عورت سے, کافر عورت سے بہتر ہوتی ہے. ولو اعجبتکم, اگرچہ کہ وہ تم کو اچھی لگے. ولا تنکحوا المشرکین یعنی حتیٰ یؤمنوا, اور تم مشرک مردوں سے, عورتوں سے خطاب ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم, اور مومن غلام یہ بہتر ہوتا ہے آزاد مشرک کے مقابلے میں. ولو اعجبکم, چاہے کہ وہ مشرک آدمی, اگرچہ کہ وہ مشرک آدمی تم کو اچھا لگ رہا ہو. اولئک یدعون الی النار, کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ, اپنے احکام کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں, تاکہ وہ لوگ ان نصیحتوں پر عمل کر سکیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرمایا. ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہی ہے, کسی مسلمان کا نکاح کافر عورت سے جائز نہیں, اور کسی کافر عورت کا نکاح کسی, اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے جائز نہیں, اور مرد کا نکاح کافر عورت سے جائز نہیں ہے. نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اسلام پر عمل, اسلام کو ماننے والا ہو, اسلام پر عمل کرنے والا ہو, اسلام کو دل سے مانتا ہو, تصدیق کرتا ہو اس کی, تبھی نکاح صحیح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایک آیت کا عام حکم یہی ہے, اس میں تفصیل ہے وہ عرض کروں گا ابھی. یہ آیتیں جو نازل ہوئی وہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ عبداللہ ابن رواحہ یا حضرت حذیفہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی باندی کو غصے میں آ کر ایک تھپڑ مار دیا, تمانچہ مار دیا, تو بہت افسوس ہوا ان کو کہ بھائی میں یہ کیا کر دیا, نہیں ماننا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کر دیا, تو اس وقت ان کو, اور پھر اجازت بھی چاہیے کہ یا رسول اللہ میں اگر چونکہ اس باندی کو میں نے مارا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں, آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں تاکہ اس کے مکافات ہو جائے, کچھ بدلہ ہو جائے, تسلی ہو جائے, دل جوئی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے, باندی ہے تو باندی سے تم آزاد کر کے نکاح کرنا چاہے تو گنجائش ہے. انہوں نے آزاد کر لیا, اور آزاد کر کے نکاح کر لیا. جب نکاح ہوا تو کافروں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ اسلام, یعنی یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ اپنی جو باندیاں ہیں جن کو خدمت کے لیے لوگ رکھتے ہیں ان کو آزاد کر کے نکاح کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی تصور ہے نا اس طرح کے, کام والی گھر, کام والیوں سے نکاح کر لیا, کسی کے اوپر دل آ گیا, گھر میں خدمت کے لیے آئے تھے اس سے نکاح کر لیا, اس پر دل آ گیا. اسی قسم کا اعتراض ان کو بھی ہوا کہ بھائی یہ تو باندی ہے, باندی سے آزاد کر کے تم لوگ نکاح کر رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل, باندی اگر ہے تو اس کو آزاد کر کے نکاح کر رہے ہوں تو بہتر ہے یہ کافر عورت کے مقابلے میں نکاح کرنے سے. کافر سے نکاح نہیں کریں, باندی سے کرنا بہتر ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باندی دیندار ہو, اچھے اخلاق والی ہو, تمیز والی ہو. تو اللہ نے ان کافرین کا جواب دیا ہے کہ ان باندیوں سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ دیندار ہو, اور یہ بہتر ہے اس غلام سے نکاح کرنے سے, اس آدمی سے نکاح کرنے سے جس کے عقائد صحیح نہیں ہیں, جو کافر ہو, جو مشرک ہو, اللہ کو ماننے والا نہ ہو. ایک واقعہ تو یہ ہوا. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے, اور وہاں پر وہ اس مقصد سے گئے تھے کہ جو مسلمان ہجرت نہیں کر پائے ہیں ان کو لے کر آ جائیں. وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہلے سے ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ابو مرثد آئے ہوئے ہیں, تو پرانی جو ہے نا یادگاریں یاد آ گئی, تو انہوں نے جو ہے نا وہ آ گئی, اور آ کر جو ہے کہنے لگی کہ بھائی میرے ساتھ نہیں رہو گے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, اسلام نے منع کر دیا, اب تو مجھے اجازت نہیں ہے اس کی. تو اس نے اصرار کیا, تو اصرار کرنے پر مانے نہیں, تو اس نے کافروں کے سامنے شور و غل مچا دیا, ان کے بارے میں، تو کافر آئے اور ان کو مار پیٹ کر چلے گئے۔ تو بہرحال وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے، مدینہ منورہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ، واقعہ یہ پیش آیا، لیکن کیا میرے لیے اس کی گنجائش ہے کہ عورت، یعنی جو عورت کافر ہے، جو مشرک ہے، جو تقاضا کر رہی ہے، اصرار کر رہی ہے، اس سے نکاح کر لوں؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر سمندر میں آیت نازل ہوئی کہ کسی کافر عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضابطہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر شریعت میں جو اہل کتاب عورتیں ہیں، اہل کتاب خواتین ہیں، ان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی دوسری سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آسمانی دین کو ماننے والے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو مانتے ہوں، یا زبور کو مانتے ہوں، یا انجیل کو مانتے ہوں، گزشتہ انبیاء اکرام میں سے کسی نبی کو ماننے والے ہوں، گزشتہ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں میں سے کسی کتاب کو ماننے والے ہوں، تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اسلام میں۔ تو یہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں، تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن کافرین اور مشرکین کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یا تو یہاں پر مراد وہی کفار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کافر ہی مراد لیے ہیں، جو کافر ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہیں، یا یہ حکم اگر عام مانا جائے تو پھر دوسری صورتوں میں جو حکم ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا خاص رکھتا ہے، اس کو منسوخ کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اسلام میں گنجائش ہے۔ ہمارے پاس سے آ جاتے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، یہاں پر آ کر کسی کرسچن لڑکے سے نکاح کر لیا، جو اس لڑکے سے نکاح کر لیا، کسی اور آسمانی مذہب کو ماننے والی لڑکی سے نکاح کر لیا، تو فی نفسی اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی مذہب سے منسوب کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں ہم لوگ، لیکن حقیقت میں وہ کسی نبی کو ماننے والے نہیں ہوتے، کسی کتاب کو ماننے والے نہیں ہوتے، وہ دہریے ہوتے ہیں۔ دہریے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، آزاد مزاج ہوتے ہیں، مذہبی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عقیدوں میں جب جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے عقیدے اور نظریے تمہارے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ تو اللہ ہی کے وجود کے منکر ہیں، وہ آسمانی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، کسی نبی اور پیغمبر کو ماننے والے نہیں ہیں، تو وہ تو کافر ہی ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ واقعتاً جو اہل کتاب ہیں، جو کرسچنس ہیں، جو یہودی ہیں، جو جوئش ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، جو انجیل زبور ہے اس کو ماننے والے ہوں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ کافر ہیں تو ان سے نکاح کی گنجائش کیوں ہے، دوسرے کافروں سے نکاح کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ تو جواب اس کا سیدھا سیدھا یہی ہے کہ بھئی یہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اسلام نے اس مسئلے میں تھوڑی سی رخصت دی ہے۔ جو دوسرے کافر ہوتے ہیں، دوسرے غیر مسلم ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، تو وہ کسی درجے میں بھی اللہ پر، پیغمبروں پر، آخرت پر ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کی گنجائش نہیں ہے، ان کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی شریعت کا منشا یہ ہے، اجازت دینا الگ چیز ہے، لیکن شریعت کا منشا پھر بھی یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہوتی ہیں، چاہے اہل کتاب ہی میں سے کیوں نہ ہو، کرسچن سے تعلق رکھنے، مذہب سے تعلق رکھنے والی کیوں نہ ہو، یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، نکاح کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر بھی اسلام نے گنجائش دے دی ہے، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سی وجوہات، بہت سی حکمتیں ہیں اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پتہ چلا تھا ان کو کہ بھائی صحابہ کرام عراق میں دوسرے مقامات پر جو ہے یہ جو اہل کتاب لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کر رہے ہیں، تو ہے تو عمر نے خط لکھ کر بھیج دیا تھا اور حکم دے دیا تھا کہ مت کرو۔ وقتی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو نتائج ظاہر ہوں گے مستقبل میں، وہ بڑے خطرناک ہوں گے۔ چنانچہ ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات، نکاح ہو جاتا ہے، اولاد ہو گئی، مثال کے طور پر اولاد ہو گئی، تو کیا کیا جائے اولاد کا؟ اولاد کو مسلمان مانیں گے یا کرسچن کے حوالے کریں گے آپ؟ باپ چاہے گا کہ میرے دین پر رہے، ماں چاہے گی کہ میرے دین پر رہے، باپ چاہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، ماں چاہے گی کہ بھئی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، محمد کا انکار کر دے، نعوذ باللہ۔ ان کی تربیت ہوگی، وہ اپنے مذہبی اعتبار سے کرنا چاہیں گے، ہم اپنے مذہبی اعتبار سے کرنا چاہیں گے، وہ اپنے کلچر اور ثقافت سے تربیت کرنا چاہیں گے، ہم اپنے مذہب اور ثقافت کے اعتبار سے تربیت کرنا چاہیں گے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوگا، دوسرا اولاد کے دین اور ایمان کا مسئلہ بھی ہوگا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کل کے دن وہ مسلمان رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں ہے، بڑے ہونے کے بعد اگر وہی ماحول میں پلے بڑے، ماں کے اثرات کو ان لوگوں نے قبول کر لیا مثال کے طور پر، غیر مسلم ہی ہو گئے وہ، ہماری نسل جو چل رہی ہے گویا وہ کافرین کی شکل میں چل رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ہماری آگے جو نسلیں چلیں گی کافروں کی شکل میں چلیں گے. پھر اس طرح کے واقعات یہاں بھی دیکھنے میں آتے ہیں. مقدمہ لڑ لیا گیا کورٹ میں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مرد کا سپورٹ اتنا زیادہ نہیں ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کے اور نسلوں کے دین اور ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے, اور آگے نسلوں میں جو ہے نا وہ ایمان کے بجائے جو ہے کفر, نعوذ باللہ من ذلک, یہ شکلیں سامنے آتی ہیں. پھر تو اس لیے ان سے نکاح پسندیدہ نہیں ہے. ویسے بھی عام طور پر مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کی ترغیب اور تعلیم دی ہے, دینداری کی تعلیم دی ہے. فرمایا کہ لما لیہا ولی تن کا ہن نساء اولی اربعین, چار چیزوں کی بنیاد پر آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے. لما لیہا ولی حسبیہا ولی جمالیہا ولی دینیہا, مال کی وجہ سے نکاح کرے گا. عموماً لوگ جو ہے نا مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, لڑکے مالدار ہیں تو لڑکی سے تعلق نہیں, لڑکی کے مال سے تعلق ہوتا ہے. ولی جمالیہا, عورت کی خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے, اور عام طور پر اس کو ملحوظ رکھتے ہیں لوگ, کچھ بھی نہیں چاہیے, بیوی خوبصورت چاہیے ہم. ولی حسبیہا, بعض لوگ نکاح کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کہ بھائی اچھے خاندان کی ہونا چاہیے, اچھا خاندان ہے تو اس لیے نکاح کر رہے ہیں, دینداری ہے یا نہیں ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں ولی دین یہاں, جو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصفر بذات الدین, تو دین داری کے ذریعے کامیابی حاصل کرو. تو عام عورتوں میں نکاح کرنے کے وقت میں جو چیز ہم کو ملحوظ رکھنی ہے, نوجوانوں کو ملحوظ رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ بچی کے اخلاق کو اس کی دینداری کو پیش نظر رکھیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے, لڑکی یہ پڑھی ہوئی ہونا چاہیے, وہ پڑھی ہوئی ہونا چاہیے, لڑکی کے لیے جہیز میں یہ دینا چاہیے, جہیز میں جو ہے گھر ہونا چاہیے, پراپرٹی ہونی چاہیے, مطالبات ہیں. آپ آج کل تو گھروں کے مطالبات بھی ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں, نکاحوں کے سلسلے میں لڑکی والوں سے گھر کے بھی مطالبات ہو رہے ہیں. پہلے گاڑی کے ہوتے تھے اور گھر کے سامان کے ہوتے تھے, اب گھروں کے ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپیے لیتے ہیں, پیسوں کا مطالبہ ہوتا ہے. دولہے والے ولیمے کی تیاری لڑکی والوں کے پیسوں سے کرتے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں بھائی, عجیب محتاجگی اور فقیری ہے یہ, یہ بھکاری پن ہے. ان سے اچھے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر باہر روڈ پر ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں. مانگ کر اسی چیز کا مطالبہ کر کے نکاح نہیں کرنا چاہیے. نکاح میں جو ہے نا ہم کو یہ دیا جائے, لسٹ بناتے ہیں نا ہمارے پاس تو ہندوستان میں لسٹ بنتی ہے, بعض اب دکانوں میں ملتی ہے لسٹ, 53 نمبر کی لسٹ ہے, 60 نمبر کی لسٹ ہے, 70 نمبر کی لسٹ لگی ہوئی ہے. یعنی ماں باپ یہ کرتے ہیں جو چیزیں ہونا ہے اس کو مارک کر کے بھیج دیتے ہیں لڑکی والوں کے پاس, تو وہ خریدتے ہیں بعض اب تک یہ دینا ہے, 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 پوری 50-60 چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے, مانگا جاتا ہے, پیسے مانگے جا رہے ہیں, جوڑے کی رقم مانگی جاتی ہے. لڑکے والے اپنے ولیمے کی تیاری لڑکی والوں کے مال سے کر رہے ہیں, تو ایسے لڑکے کو غیرت آنی چاہیے بھائی. بھیک مانگ کے ولیمہ کرنے سے, اللہ کے نبی نے تو نکاح کو سادہ کرنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوتا تھا, صحابہ کرام کا نکاح کیسے ہوا کرتا تھا, بہت سادگی کے ساتھ ہوتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا مدینہ منورہ میں, حضور کو پتا بھی نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ولیمہ ہو جائے تو پورے حیدرآباد میں دھوم ہو اس کی, پورے شکاگو میں دھوم ہو اس کی. ایسا ولیمہ ہونا کہ پورے خاندان یاد رکھنا ہے, ولیمے میں یہ کھانے ہونے چاہیے کہ پورا خاندان کا خاندان یاد رکھے, ایسی سجاوٹ ہونی چاہیے, کھانے پینے کا ایسا نظام ہونا چاہیے, مہمانوں کا ایسا انتظام ہونا چاہیے. تو جتنا زیادہ ہم تکلفات میں پڑ گئے, اتنا زیادہ رسومات میں ہم پڑ گئے, اتنا زیادہ بھکاری ہم بن گئے. اگر اصولاً دیکھا جائے تو اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں, اپنی بساط کے اپنی چادر کے مطابق جو ہے نا آدمی پیر پھیلائے, سیدھا سادہ ولیمہ کر لے. بلکہ بچوں سے کہتے ہیں نا کہ بھائی نکاح کر لو, تو کہتے ہیں کہ بھائی ولیمے کے پیسے جمع نہیں ہیں, ابھی پیسے جمع کرنا ہے. اس میں سونے کے پیسے الگ ہوتے ہیں, تیاری کے پیسے الگ ہوتے ہیں, کھانے پینے کے پیسے الگ ہوتے ہیں. اب تو وہ دھوم دھام سے دکھانے کے لیے شادی خانے ہوتے ہیں, شادی خانے جو ہے نا وہ 2-2 لاکھ, 3-3 لاکھ, 4-4 لاکھ, بلکہ اور 8-8 لاکھ, 10-10 لاکھ, 10 لاکھ روپے خالی آپ ایک رات کے لیے کرائے کے لیے دے دیتے ہیں. 8 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے, بڑے بڑے جو شادی خانے ہوتے ہیں ان میں ان کا کرایہ یہی ہے, 2-3 لاکھ روپے تو نارمل شادی خانوں کا کرایہ ہے آج کے زمانے میں. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم ہے. اتنے مہنگے شادی خانے لے کرنا کیا ہے آپ کو, کھا کے جو دعوت میں آئیں گے نا کھانے کے لیے, وہ کھانا کھائے بعد بھول جائیں گے شادی خانے کو. کھانا کھانے کے بعد کوئی شادی خانہ یاد نہیں رہتا ان کو, اور تو ایک دو مہینہ گزر گئے تو اس کے بعد جو ہے نا سب کچھ بھول جاتے، دعوت بھی بھول جاتے ہیں، آپ کو بھی بھول جاتے ہو، اور ہم ان کو دکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے مہنگے شادی خانے، قسم قسم کے کھانے ہمارے لیے. تو اس وجہ سے میرے دوستو، شادی جو کرنی ہے ہم کو سادگی کے ساتھ کرنی ہے، یہ ارادہ کریں سب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کریں جس میں کوئی تکلف نہیں ہے. جتنا زیادہ نکاح میں سادگی ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں برکت رکھتے ہیں. اسی لیے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں یہی حدیث ہوتی ہے، ان آدم النکاح برکتن ایسا روحا معاونا، مشقت جس میں کم ہے، خرچ جس میں کم ہے، وہ نکاح اللہ کے نزدیک بہت بابرکت نکاح ہوتا ہے. تکلفات جتنے زیادہ ہوں گے، رسومات جتنی زیادہ ہوں گی، خرافات جتنی زیادہ ہوں گی، تو اتنا ہی وہ نکاح سنتوں سے دور ہوگا، شریعت سے دور. نکاح ایک عبادت ہے، صحیح نیت سے اگر آپ کریں گے. عبادت میں باجے کی ضرورت ہے آپ کو، عبادت کرتے وقت میں ناچنے کی ضرورت ہے، عبادت کے لیے گانے والوں کو بلانے کی ضرورت ہے. مسجد کو آ رہے ہیں تو باجا بجاتے ہوئے آتے ہیں آپ، اللہ کی عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے باجا بھی چاہیے، اس کے لیے گانے والے بھی چاہیے، اس کے لیے گانے والیاں بھی چاہیے، اس کے لیے ناچنے والے بھی چاہیے آپ کو. اتنا زیادہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے میرے دوستوں، نکاح میں اتنی زیادہ خرافات اور پیسے لٹا رہے ہیں ہم. کیا کر رہے ہیں، کیا تماشا ہو رہا ہے، پیسوں کی بربادی ہے، وقت کی بربادی ہے. اس سے نکاح کی برکت ختم ہو جائے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے اور متوسط امت کے متوسط طبقے کے لیے نکاح دشوار بنتا چلا جا رہا ہے. معاشرے کے اعتبار سے ان کو بھی نکاح کرنا ہے، یعنی ان کی عزت کا مسئلہ ہو گیا ہے. اب عزت کے مسئلے کے لیے یہی ہے کہ وہ پیسوں کے انتظام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، قرضے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسفر بذات الدین، نکاح کرنے میں دینداری کو ملحوظ رکھ کے نکاح کرو. بچی کے بارے میں یہ دیکھو کہ اخلاق عمدہ ہے یا نہیں ہے، دینداری اس کے مزاج میں پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، شوہر کو سمجھنے والی ہے یا نہیں ہے، محبت کرنے والی ہے یا نہیں ہے. یہ چیز اگر ہے تو وہی زندگی جو میاں بیوی کی ہے خوشگوار زندگی گزرتی ہے، اور وہ زندگی جنت والی زندگی بنتی ہے. پھر پیسے بہت کچھ بہت ہیں پیسے، مزاج میں اگر تکبر رہا دو مہینے کے بعد جو ہے نا شاید اختلافات جو پیدا ہوں گے تو زندگی بھر ختم نہیں ہوں گے. پھر شوہر کی بات کا اگر انکار کا مزاج اگر شوہر بیوی کے مزاج میں رہا، سالوں گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کو جھیلتے 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 اس کا اللہ کے نبی نے. اور یہیں سے ایک چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو ابتدائی سے پھر ضرورت پڑتی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، لڑکیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، مردوں کی بچوں کی لڑکوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ان کی اپنی زندگی ہے، سکھانا پڑتا ہے بعض آپ تو کوئی سکھائے بغیر. یہ جو اولادیں ہیں ہمارے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں تربیت کا مزاج ہی نہیں رہا، اور آزاد چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو، جو چاہیں اپنی مرضی سے کریں. بھائی ہمارے قریب میں ایک صاحب نکاح کرنے کی عمر ہو گئی، نکاح کرنے کے ارادے سے نکلے، اتنا آزاد چھوڑتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، اتنا آزاد چھوڑتے ہیں، اتنا آزاد چھوڑتے ہیں کہ تیار ہو کے کوٹ پینٹ پہن کر باہر نکلے، دروازے پر دروازہ کھول کے باہر نکلے تو سامنے والد تھے. والد صاحب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ نکاح کرنے جا رہا ہوں. گھر میں والد ہے پتہ نہیں ہے ان کو، اچانک ملاقات ہوتی ہے. اگر والد نہیں بھی ہیں، اگر والد نہیں آتے تھے تو والد کو پتہ بھی نہیں چلتا نکاح ہو جاتا تھا. میں قریبی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو جن کو میں جانتا ہوں، دوست کے بھائی کا مسئلہ ہے، وہ انہیں سنایا تھا. ایسی صورتحال ہے. تو دینداری ہونی چاہیے میرے دوستوں نکاح میں، لڑکے میں بھی دینداری ہونی چاہیے، لڑکی میں بھی. کسی کا بینک بیلنس نہیں دیکھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اخلاق اگر صحیح نہیں ہے، مزاج اگر صحیح نہیں ہے، دینداری والا مزاج نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق والا ادا کرنے کا مزاج نہیں ہے، طبیعت آپس میں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی ہے، پھر مسئلہ یہی ہے، زندگی بھر لخلقا چلتا رہے گا. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نکاح کیا تو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے کا حکم ہے. تو جب عام مومن عورتوں میں دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے کا حکم ہے، تو غیر مسلم عورتوں سے نکاح کی گنجائش جو ہے نا کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، بتانا یہ چاہ رہا تھا اصل میں. شریعت میں اگرچہ کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی گنجائش ہے، نوجوان طبقہ آ کر نکاح کر لیتا ہے بہت سی ایسی عورتوں کے ساتھ، بہت سی ایسی لڑکیوں کے ساتھ، گنجائش فی نفس ہی نکل جاتی ہے، لیکن بعد کے جو مرحلے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بعد میں جو سنبھالنا ہوتا ہے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنی ازدواجی زندگی کو، وہ آسان نہیں ہوتا. پھر ایک حکمت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ خود آدمی کے دین سے پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور آگے قرآن پاک میں اللہ نے اسی کو ارشاد فرمایا، یہ جو غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کو جو منع کیا گیا، وہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں پھر تم کو. کیونکہ نکاح میں ہوتا یہی ہے آپس میں کہ بھائی میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، مبدت چاہیے، محبت چاہیے، ہم آہنگی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں چاہتے یہ ہیں کہ بھائی ایک ہو کر زندگی گزاریں، تم ہمارے اصولوں سے قطع نظر، تم ہمارے اصولوں پر نظر نہ رکھو اور ہم تمہارے اصولوں پر نظر نہ رکھیں گے. خوشی کی زندگی گزارنا ہے تو ایک دوسرے کی طرف مائل ہو کر زندگی گزاریں گے، اس کے نتیجے میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ مرد پھسل جاتا ہے، اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ظاہر سی بات ہے، تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ بولے تو عورت کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے آدمی دین سے ہاتھ چھوڑ دے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس لیے فرمایا کہ غیروں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، کافروں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں جنت کی طرف، اور وہ لوگ لے جائیں گے تم کو جہنم کی طرف. اب تو نکاح میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں نا، نکاح کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ ہمارے حیدرآباد ہندوستان میں بھی کئی اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہے تھے، ہوتے رہتے بھی ہیں. لڑکیاں بھاگ کر غیر بچوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، مسلم عورتیں حجاب والی ہے، برقعے والی ہے، ہندو بچوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، مذہب کا پتہ نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم ہے، جذبات اتنے غالب آ گئے. والدین کے لیے یہاں پر پیغام بھی یہی ہے کہ لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے نکاح کا جو ہے نا انتظام کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے ان کے لیے. اگر اولاد گنے گا، اولاد گناہ میں پڑتی ہے تو وبال والدوں پر بھی آئے گا، پھر والدین پر بھی آتا ہے. اچھا، ایک طرف تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان مرد ہے تو وہ اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، بچنا چاہیے. دوسری طرف مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ بات بھی ذہن میں رہے. مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں، کسی کرسچن مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ عام طور پر عورت جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے اپنی مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے. تو شوہر کے مزاج میں، شوہر کے ماحول میں ڈھلنا جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ ڈھل جاتی ہے. پھر تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم لڑکی، اگر ہماری لڑکی ان کے ساتھ نکاح کر لی، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا خود حاکم بھی ہوتا ہے، اس کے فیصلے، اس کے ارادے، قوت نافذہ اس کے پاس ہوتی ہے، فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. نتیجے میں عورت جو ہے نا مغلوب ہوتی ہے. پھر یہ چیزیں آ کر عورت کو دین سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر سکتی ہیں، پھر عورت خود بخود دب جائے، ان کی طرف مائل ہو جائے. تو اس لیے مردوں میں ظاہر سی بات ہے کہ عموماً جو ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا، عورت دب کر صلاح کر کے جو ہے نا وہ ہم نوا ہو جاتی ہے اس کے. تو اس لیے ہماری عورتوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ مردوں، غیر یعنی اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح کرے، لیکن مردوں کے لیے گنجائش ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ عموماً مرد جو ہے نا ان کی مذہبی اعتبار سے ان کی طرف مائل ہو جائیں ایسا کم ہوتا ہے. طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے مرد جو ہے نا قوی ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں. تو اس لیے مردوں کے لیے تو گنجائش ہے لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے. لیکن آج کے زمانے میں تو مرد، ہمارے مرد بھی عورتوں کے برابر ہی ہیں. آج کے زمانے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ہر اعتبار سے. صفات ان جیسی آ گئی، عادات ان جیسی آ گئی ہیں، کام بھی ان جیسے ہو رہے ہیں. جو کام عورتیں کرتی تھیں مرد بھی وہی کر رہے ہیں آج کے زمانے میں. مرد باہر کے انتظام، اب آج کے زمانے آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، عورت جاب کر رہی ہے. شریعت نے جاب کرنے کی، کمانے کی، نفقے کی ذمہ داری مرد کے ذمہ میں لگائی ہے، اور یہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں. بچوں کو سنبھالنا، گھر کے انتظامات کا دیکھنا یہ عورت کا کام ہے. مرد باہر جائے گا، کمائے گا، ذمہ داریوں کو اٹھائے گا. بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، نان و نفقہ ہے، کھلانا پلانا، رہائش وغیرہ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ الٹا ہو گیا مسئلہ. ہمارے پاس دارالقضا میں ایک کیس آیا تھا چند دن پہلے. عورت شوہر کو جاب ہی کرنے نہیں دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ گھر میں رہ کر آپ بچوں کو سنبھالے، میں ہی جاب کروں گی. یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے، اچھا وہ بھی مرد ایسے مرد ہیں کہ بیوی کی بات مان کر چل رہے ہیں، گھر میں بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اسکول لانا، لے کے جانا، کھانا پکانا. وہ مرد ہیں کیا ہے نہیں معلوم ہے، بات مان رہے ہیں ان کی. اب مسئلہ، اب خلا کا مسئلہ ہے، چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، وہ کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں ہیں. پورا جب باہر زیادہ ہو گیا اب شکوا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، بچے بچوں کے خرچے آ گئے، گھر کا مورگیج کا مسئلہ ہے، ٹینشن بڑھ گیا، آمدنی کافی ہو رہی کافی نہیں ہو رہی. مرد کبھی بھی یہ شکایت نہیں کرتا. باہر اگر ذمہ داریوں کا باہر یعنی باہر زیادہ ہو گیا، اخراجات بڑھ گئے، تو اپنے ٹوٹی پوٹی کمائی کے اندر عورت کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہتا بیوی کو کہ بھائی اخراجات کم ہو رہے ہیں تو اس لیے تم گھر سے نکل جاؤ. آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا، میں نہیں کما سک رہا ہوں اس لیے تم گھر سے نکل جاؤ، کبھی ایسا واقعہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے. اپنے بچوں کو لیے نکل جاؤ. عورت جب کمانے بیٹھتی ہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر ایسے فیصلے لیتی ہے کہ جب تک کمانا تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، مجھے کمانا ہے، عورت کو آزادی ہے، اسلام میں منع تو نہیں ہے، کر سکتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بڑے نعرے لگتے ہیں. لیکن جب اخراجات کا بہت زیادہ آ گیا، ذمہ داریوں کا بہت زیادہ آ گیا، تو ایک وقت میں تم نے ہی زبردستی کر کے بٹھا کر رکھا. اب بوجھ پڑ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا حق ادا نہیں ہو رہا، تو اس لیے جو ہے نا میں خلا چاہتی ہوں، اپنے میں الگ رہ کر اپنی زندگی الگ گزاروں گی. تو شریعت نے جو نظام بنایا ہے نا، اس نظام کے تحت چلیں بڑی آسانی اور عافیت ہے. شریعت کا نظام یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ کمائے گا, بچوں کے اخراجات وہ پورا کرے گا, بیوی کے اخراجات وہ پورا کرے گا, عورتیں گھر میں رہیں گی, بچوں کی تربیت کریں گی, گھر کے نظام گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گی, گھر کا ماحول جو ہے نا وہ صحیح کریں گی. عورت کی ذمہ داری یہ ہے, بچوں کی تربیت وہ عورت کی ذمہ داری ہے, شوہر کے لیے خدمت کرنا وہ عورت کی ذمہ داری ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عورت گھر میں رہے گی تو شریعت نے عورت پر ظلم کر دیا. نہیں میرے دوست, جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اتنی ہی زیادہ چھپا کر رکھی جاتی ہے. وہ بیویاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے, گھر میں رہنے میں ان کے لیے راحت اور عافیت ہے, اور گھر میں رہنے میں میاں بیوی کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا یہاں پر کہ مردوں کے لیے تو گنجائش ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, لیکن اہل کتاب عورتوں کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اہل کتاب مرد سے نکاح کرے. اس کے علاوہ عام کافروں کے ساتھ نہ مومن مرد نکاح کر سکتا ہے نہ مومن عورت نکاح کر سکتی ہے. کافروں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ یعنی مشرکین کے ساتھ, کفار کے ساتھ, جتنے بھی اور مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں, اہل کتاب کے علاوہ کسی سے نکاح جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے ان کے ہم نوا بن جائیں. ان کے ہم نوا بنیں گے تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا, تو اس لیے منع کر دیا گیا. اور کم از کم یہ کم سے کم درجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی دوسرے یعنی بیوی کے مذہب کو قبول نہ کرے, دوسرے مذہب کو قبول نہ کرے, تو کم سے کم درجے میں اتنا تو اثر ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کی, کفر کی, شرکی کی قباحت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے. پھر اسلام کی صداقت, اسلام کی حقانیت مضبوط ہمارے دل میں ہونی چاہیے, اور کفر کی قباحت اور کفر کی کراہت یہ بھی مضبوطی کے ساتھ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. قرآن پاک میں مومنین کی صفات اللہ نے یہی ذکر فرمائی, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, گناہوں کی, کفر کی, فسق کی جو ہے نا کراہت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو کفر کی قباحت دل سے نکل جائے گی, پھر راضی ہو جائیں گے ہم. جتنے ہیروز ہوتے ہیں ان کا یہی صورت حال ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے یعنی ملک کے جو ہمارے ہیرو ہیں, جتنے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بھی سیلیبریٹی ہیں, ہمارے بھی, ہمارے بچوں کے, ہماری نسلوں کے جو ہے نا وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں. ان کے جیسے بال رکھنے ہیں, ان کے جیسے کپڑے پہننے ہیں, ان کے جیسے جو ہے نا کھانے کھانے ہیں, ان کے جیسے کھانے کا انداز ہونا چاہیے. ہم ان کو مقتدا بنائے ہوئے ہیں, اپنا ہیرو بنائے ہوئے ہیں. مذہب کچھ نہیں ہے, عورتوں کے نکاح. نتیجہ یہی ہوا, عید کا موقع آ گیا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ گئے, پوجا کا موقع آ گیا تو مندر پہنچ کے پوجا کر دی. خود مسلمان ہیں نام کے, بی بی غیر مسلم ہے, ہر چیز کو ہم ماننے والے ہیں. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اگر مسلمان غیر کے ساتھ نکاح کرے, کتنے بھی آپ سیلیبریٹیز دیکھ لیں آپ, ان میں مسئلہ یہی ہے, جو ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ جن کے نکاح ہیں, یا تو وہ مذہبی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے جذبات کی رعایت کرنا چاہیے, اس کے مذہب کی جو ہے نا رعایت کرنی چاہیے, تو مذہب کی رعایت میں خود بھی جو ہے نا پوجا پاٹھ شروع کر دیتے ہیں پھر. یہ اور مسلمان اگر رہیں گے تو یہ قرآن میں جو کہا ہے آپ دیکھ لیں, اس پر منطبق کر لیں آپ لوگ, کہ وہ لوگ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے. اولئک یدعون الی النار, وہ جہنم میں بلا, جہنم کی طرف تم کو بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اللہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہے, مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. تو کم تو ایک تو صورت یہی ہے کہ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں گے, یا پھر کم از کم جو ہے نا ان کے مذہب کی جو قباحت ہے ہمارے دلوں سے وہ نکل جائے گی. تو بھائی ان کو بھی میں برا نہیں کہتا, ہم کوئی ہم تو اس مذہب کو ماننے والے ہیں, وہ بھی برے نہیں ہیں. کیسے برے نہیں ہیں؟ برے تو ہیں وہ, قرآن میں ان کو برا کہا گیا, اللہ نے ان کو برا کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا, عورتوں سے بھی خطاب ہے کہ اے عورتوں تم بھی مشرک مردوں سے نکاح مت کرو, حتى یؤمنوا, یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں. ایمان قبول کر لیں تو پھر ٹھیک ہے, اس کی گنجائش. ایمان قبول نہیں کریں گے تو نکاح ہوگا بھی نہیں, وہ حرام کاری ہوگی. وہ ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم, اور مومن بندہ جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے مشرک سے نکاح کرنے کے مقابلے میں. ولو اعجبکم, اگر سے کہ وہ تم کو اچھا لگے, ظاہری حسن و جمال میں غیر مسلم اگر سے کہ اچھا لگ رہا ہے, لیکن مومن غلام اس سے ہزار درجے بہتر ہوتا ہے. ظاہری طور پر کوئی غیر مسلم لڑکی اچھی لگ رہی ہوگی, لیکن مومن لڑکی, مومن باندھی تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. ایمان تو اس لیے یہاں اللہ نے بتا دیا کہ نکاح کا مدار وہ ایمان اور عمل صالح ہے. لڑکیوں میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے, کسی اور چیز کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے. تو آگے فرمایا کہ نکاح کیوں نہیں کرنا ہے, تو نکاح اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہ واللہ اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں, واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتے ہیں, والمغفرت, اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں, بھی اتنے ہی اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں اور ان نصیحتوں پر عمل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا والشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیے، جلوت اور خلوت کے گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ٹوٹا پوٹا جو کہنا اور سننا پایا جا رہا ہے یا اللہ اس کو قبول فرمائیے، خیر اور برکت یا اللہ اس میں شامل فرمائیے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، یا اللہ اخلاص پیدا فرمائیے، اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنائیے، اپنی رضا دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائیے، اپنا تقرب نصیب فرمائیے، قرب خاص عطا فرمائیے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیے، خاص رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، ہم تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجل نصیب فرمائیے، جو بے نکاح ہیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ نیک اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ ہم تمام کے جائز تمنا اور حاجتوں کو پورا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائیے، قبر اور آخرت کی زندگی کو آسان فرمائیے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جنت نصیب فرمائیے، پل صراط کا مرحلہ آسان فرمائیے. یا اللہ حوضے کو، یا اللہ میدان محشر کا مسئلہ آسان فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، حضور کا قرب نصیب فرمائیے، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا، مستحبات کا اہتمام کرنے والا بنائیے. یا اللہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ کام کرنے والا بنائیے، اخلاص ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائیے، محبت پیدا فرمائیے، فتنے سے، فساد سے، ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیے. جنات ہیں، شیاطین ہیں، آصف نظر سحر، یا اللہ نظر آنے والی مخلوق، نظر نہ آنے والی مخلوقات کے شر سے حفاظت فرمائیے، اور ان چیزوں سے مکمل عافیت ہم سب کو نصیب فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محض نفل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.